الله على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ ہجر کی آیت 59-60 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس سورہ میں بھی قرآن مجید کی دوسری سورتوں کی طرح تاریخی استدلال پیش کیا گیا ہے. یہ تاریخی استدلال زیادہ تر ان قوموں کے حالات سے ہوتا ہے جن کی طرف اللہ کے پیغمبر بھیجے گئے اور پھر ان کے جرائم کی پاداش میں ان کو اسی دنیا میں سزا دی گئی. قوم لوط کا واقعہ زیر بحث ہے. ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس آئے, ان کو انہوں نے آ کر بشارت دی, لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے. انہیں خیال ہوا کہ یہ بشارت تو اگرچہ اللہ کی بڑی عنایت ہے, لیکن اس کام کے لیے یہ فرشتے نہیں بھیجے گئے ہوں گے. یہ چیز تو ضمنی ہو سکتی ہے, ان کو کوئی اور بڑی مہم درپیش ہے. چنانچہ انہوں نے اپنا یہ اندیشہ فرشتوں کے سامنے رکھ دیا, جس کے جواب میں انہوں نے بتا دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب اس قوم کا پیمانہ عمر لبریز ہوا, یہ اب اللہ کی دینونت کے ظہور کا نشانہ بنے گی. صرف لوط کے لوگ یا لوط سے تعلق رکھنے والے, لوط کی بات ماننے والے لوگ اس سے مستثنا ہیں, اور ان کا وہ تعلق استثناء کا باعث بن رہا ہے جو ایمان اور عمل صالح کا تعلق ہے. ان کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں ہم لازماً بچا لیں گے, لیکن اس کی بیوی بھی اس گرفت سے نہیں بچ سکے گی. چنانچہ فرمایا تھا کہ اِلِمْرَتُهُ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ, اس کی بیوی کے سوا ہم نے ٹھہرا لیا ہے کہ وہ انہی میں ہوگی جو پیچھے رہ جائیں گے. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے, یعنی اگرچہ پیغمبر کی بیوی ہے لیکن خدا کا قانون بے لاگ ہے. اللہ تعالیٰ کی دینونت یا جزا و سزا کا جو ظہور دنیا میں ہوتا ہے وہ ایک آئینہ ہے جس میں آخرت کی جزا و سزا کو دیکھا جا سکتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے جب اس دینونت کا اعلان کیا گیا تو سورہ توبہ کو دیکھیے, یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ میں ہم قیامت کی ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح صادر ہوں گے, کن کے لیے وہ سزا ہے جس میں کسی معافی کا امکان نہیں, کن کے لیے تخفیف ہے, کن کے لیے رعایت ہے, اور کون ہے کہ جن کے معاملے میں عفو و درگزر ہوگا. یہ سب باتیں اس سورہ سے بالکل نمایاں ہو جاتی ہیں. تو یہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ کسی پیغمبر کے ساتھ تمہارا تعلق یا اس کا رشتہ دار ہونا یا اس کے خاندان میں سے ہونا یہ بچانے کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ کا قانون ان سب معاملات میں بالکل بے لاگ ہے. جب اس کی دینونت کا ظہور ہوگا تو جس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ اسی معیار پر ہوگا جو سب کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے, اور اگر کسی کو کوئی رعایت ملنی ہے تو وہ بھی اسی معیار پر ملے گی. چنانچہ فرشتوں نے بتا دیا کہ اس کی بیوی کے بارے میں یہی فیصلہ ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی اور اسی انجام کو پہنچے گی جو اس کی قوم کے لیے مقدر ہے. یعنی اگرچہ پیغمبر کی بیوی ہے لیکن خدا کا قانون بے لاگ ہے, وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا. آیت میں اس کے لیے لفظ قدر نہ آیا ہے, ٹھہرا لیا, مقرر کر دیا. لفظ قدرہ جس طرح اندازہ کرنے کے معنی میں آتا ہے, اسی طرح اس مفہوم کے لیے بھی آ جاتا ہے. استاذ امام لکھتے ہیں, لفظ قدرنا کے صحیح مفہوم کو پیش نظر رکھیے تو اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ پیغمبروں اور نیکوں سے قرابت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص خواہ مرد ہو یا عورت بدی کی رائے اختیار کرے تو وہ خدا کے غضب کا دوسروں کے مقابل میں زیادہ سزاوار ٹھہرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جزا و سزا کا قانون اس قاعدے پر مبنی ہے کہ جس کو جتنا علم ملا ہے, جس کو جتنے سازگار حالات ملے ہیں, جس کے لیے نیکی اور خیر کو پانے کے جتنے زیادہ مواقع فراہم کیے گئے ہیں, اس کی گرفت بھی اسی کے لحاظ سے ہوگی. اور جس کو مواقع نہیں ملے, جس تک علم نہیں پہنچا, اس کے ساتھ رعایت ہوگی. لیکن اس نے اگر کوئی خیر کیا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے تو وہ نتیجہ بھی اسی علم اور اسی خیر کے مطابق نکلے گا. تو یہاں اسی حقیقت کو انہا لمن الغابرین کہہ کر واضح کر دیا ہے کہ وہ انہی میں سے ہوگی جن کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون, پھر جب یہ فرستادے یعنی سیدنا ابراہیم کو بشارت دینے اور اس گفتگو کے بعد, پھر جب یہ فرستادے اللہ کے فرشتے لوط کے لوگوں کے پاس پہنچے, قال انکم قوم منکرون, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ احساس ہوا تھا کہ یہ کچھ اجنبی لوگ ہیں, خیر سے آئے ہوں, ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ اندیشہ اس وقت لاحق ہوا جب کھانا ان کے سامنے چن دیا گیا اور ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے. لوط علیہ السلام اپنے گرد و نواح کے لوگوں سے واقف ہی تھے, بستی کے لوگ, وہاں عام آنے جانے والے لوگ, قبائلی زندگی میں یا اس زمانے کے شہروں میں یہ چیز کوئی ایسی مشکل نہیں تھی کہ اگر کوئی جاننے والا آیا ہے یا جہاں تہاں سے اس نے سفر کیا ہے تو پہلے ہی مرحلے میں معلوم ہو جاتا تھا. انہوں نے بھی ان کو دیکھا تو کہا, انکم قوم منکرون, تم کچھ اجنبی سے لوگ معلوم ہوتے ہو. انہیں بھی تعجب ہی ہوا, پہلے مرحلے میں اس طرح کا کوئی اندیشہ تو لاحق نہیں ہوا, لیکن یہ خیال ضرور ہوا کہ باہر کے لوگ ہیں, ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو پہچانتے ہوں یا جو ارد گرد کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہوں. تم کچھ اجنبی سے لوگ معلوم ہوتے ہو. قالوا بل جئنا کب ما کانوا فیہ یمترون, فرشتوں نے جواب دیا, انہوں نے جواب دیا, نہیں بلکہ ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آ گئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے. یہاں انہوں نے پہلے سوال کے جواب ہی میں بتا دیا کہ ہم کوئی اجنبی لوگ نہیں ہیں, نہ سامان بیچنے آئے ہیں, نہ مسافر ہیں کہ رات پڑ گئی اور یہاں ٹھکانے کے لیے آ گئے. ہم وہ چیز لے کر آ گئے ہیں جس پر یہ تمہارے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے تھے. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی دینونت کا ظہور, اللہ کی جزا و سزا کا ظہور. اللہ کے پیغمبر اس کی منادی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آنے کے بعد، ہماری بعثت کے بعد تمہارے لیے پروردگار کی عدالت زمین پر لگ گئی ہے، وہ فیصلہ جو سب انسانوں کے لیے قیامت میں ہونا ہے تمہارے لیے وہ اسی زمین پر شروع ہو رہا ہے، اس لیے متنبہ ہو جاؤ. لیکن قوم کے لوگ اس کے جواب میں بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارا خیال ہے کہ تمہیں کوئی خط لاحق ہو گیا ہے یا تم پر کوئی جادو چل گیا ہے، یہ معلوم نہیں کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئے ہو، صدیوں سے ہم بھی رہ رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد بھی ہیں، وہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں انہوں نے بھی کیا تھا، اس دنیا میں کوئی قیامت ان پر نہیں ٹوٹ پڑی، ہم پر کہاں سے ٹوٹ پڑے گی، اس لیے یہ بات تو ہم نہیں ماننے. تو انہوں نے کہا کہ جس چیز میں یہ شک کر رہے تھے، جس کے بارے میں بحث کر رہے تھے، جس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم وہی لے کر آ گئے. وہ خدا کا فیصلہ جو پیغمبروں کی بعثت کے بعد ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ آئے ہیں. بما کانو فیہ یمترون، جس میں یہ شک کر رہے تھے. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم تمہارے پاس ایک قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے، تمہیں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. ہم اجنبی لوگ نہیں، کسی دوسرے قبیلے سے نہیں آئے، راہ چلتے مسافر نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس کی دینونت اور اس کی جزا و سزا کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور یہ فیصلہ ایک قطعی حکم ہے، یعنی یہ اب صادر ہو چکا ہے، اس فیصلے کو اب کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. یہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی فرشتوں نے یہ فیصلہ بتایا تھا، تو قرآن مجید نے دوسری جگہ وضاحت کی ہے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجادلہ کرنے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ پروردگار، یہ لوط کی بستی ہے، تو یہاں اگر آپ نے اس طرح عذاب نازل کر دیا اور اس میں تو راست باز لوگ بھی ہوں گے، تو کیا سب کو آپ اس کا ہدف بنا دیں گے؟ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے یہ خیال کر کے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، 50 راست بازوں سے بات شروع کی. بائبل میں دیکھیے تو وہ مکالمہ یا وہ مجادلہ نقل ہوا ہے، بڑا ہی دل نواز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم کچھ بھی باقی نہیں رہا، اب یہ چند لوگ ہیں، ان کو ہم نکال لیں گے، ہم نے اس چھاچھ کو بہت بلو لیا ہے، اس میں اب کوئی مکھن نہیں ہے، اطمینان رکھو. چنانچہ ابراہیم کو تو داد دی اور یہ کہا کہ ابراہیم بڑا ہی درد مند دل رکھنے والا تھا، لیکن صاف فیصلہ سنا دیا. تو فرشتوں نے یہاں لوط علیہ السلام کو بھی یہ کہا کہ ہم تمہارے پاس ایک قطعی حکم لے کر آئے ہیں. یہی وہ اتمام حجت کا قانون ہے جس کی ہم نے وضاحت کی ہے، بتایا ہے کہ یہ کیا قانون ہے، اس کے کیا شواہد ہیں، یہاں اسی کا ظہور ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل سچے. اس پر میں نے لکھا ہے، یہ تنبیہ اور توثیق کا جملہ ہے، یعنی اس میں خبردار کرنے کا پہلو تو موجود ہی ہے، اس کے ساتھ توثیق بھی ہے کہ یہ قطعی حکم ہے، فیصلہ ہے، وہی فیصلہ ہے جس کی تم اس سے پہلے خبر دیتے رہے ہو، وہی فیصلہ ہے جس کو یہ جھٹلاتے رہے یا اس میں شک کا اظہار کرتے رہے ہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا، ہم وہ فیصلہ لے کر آئے ہیں اور ہمیں اس نے بھیجا ہے جس نے تمہیں اس منصب پر فائز کیا ہے، ہم اس میں بالکل سچائی کے ساتھ پیغام پہنچا رہے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے ایک قطعی بات ہے اور یہ ہم نے تمہیں بتا دی ہے. یہ تنبیہ اور توثیق کا جملہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں لڑکوں کی صورت میں دیکھ کر کسی غلط فہمی میں نہ پڑنا. آگے واضح ہو جائے گا اور دوسری جگہوں سے بھی واضح ہے کہ فرشتے نہایت خوبرو لڑکوں کی صورت میں تھے، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ شدنی ہے، یعنی وہ ہو کر رہنا ہے، اس کو اب کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اس لیے اب بغیر کسی تردد کے اور بلا تاخیر ہماری ہدایات پر عمل کرو. ہم جو کچھ کہیں، انہوں نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے لوگوں کو بتا دیا کہ اس کی پیروی کرو. ہم لڑکے نہیں ہیں، لڑکوں کی صورت میں آئے ضرور ہیں، لیکن ہم بہت بڑا فیصلہ لے کے آئے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ. یہ معلوم ہوتا ہے کہ شام کے قریب یہ لوگ آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ ذرا رات ہو جائے تو کچھ رات رہے، یعنی صبح سے پہلے پہلے تم لوگ اس بستی کو چھوڑ دو گے. یہی طریقہ ہے، پیغمبر جب تک بستی کے اندر موجود ہوتا ہے یہ فیصلہ نہیں صادر ہوتا. اس کو قرآن مجید نے بطور اصول بیان کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان لوگوں پر اس وقت تک عذاب نہیں آ سکتا وانت فیہم، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں. پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھی اسی طریقے سے پہلے نکال لیے جاتے ہیں. اگر پیغمبر ہجرت کر چکے ہوں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد کچھ مہلت ملی ہو، تو اس وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن نکالنے کا یہ معاملہ اس دقت نظر کے ساتھ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کے بعد جب حدیبیہ کا موقع ہوا، اور مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس وقت ہمیں حملہ آور ہو جانا چاہیے. ان لوگوں نے بغیر کسی سبب کے ہمارے لیے عمرے کا راستہ بند کر دیا، یہ ان کا کوئی حق نہیں ہے. وہ خیال کرتے تھے کہ یہ سراسر جارحیت ہے، ضد اور ہٹ درمی ہے جس کا قریش کی طرف سے اظہار ہو رہا ہے. ہم نے ان سے بات کی ہے، یہ اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسی وقت مکے پر حملہ آور ہو جانا چاہیے اور عمرہ کر کے جانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوٹ جاؤ گے. اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ابھی میں سب لوگوں کو نکال نہیں سکا، ابھی یہاں کچھ لوگ ہیں دل سے ایمان لا چکے، لیکن اس کا اظہار کرنا یا آگے بڑھ کر ہجرت کر جانا، اس میں ان کو کچھ مسائل لاحق ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے. تو نکال لیا جاتا ہے ان سب لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی اس جزا و سزا کا قاعدہ ہے. اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی اور خیر کی رائے اختیار کرنے والے اور پیغمبر کی بات سننے والوں پر عذاب آ جائے. یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ رات رہے، کچھ رات رہے، بے کتم من اللیل، اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ. گھر والوں کے ساتھ، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاندانی کے چند لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات مانی، بیوی کے سوا باقی کوئی ایمان نہیں لایا. برسوں کی جدوجہد کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور لوط سے کہا کہ جب یہ لوگ نکلیں بستی چھوڑ کر، تمہارے اہل و عیال یا تمہارے ساتھی، تو تمہیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ آگے چلتا ہے آدمی، لیکن نے کہا کہ نہیں، کہ اب یہ نکلیں تو تمہیں پیچھے پیچھے چلنا ہے. میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ ان کے گھر والوں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے. ظاہر ہے جب چلتے ہیں تو راستے میں یا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یا احتیاط کے لیے دائیں بائیں ہوتے ہیں، تو یہ فرمایا کہ آپ پیچھے چلیں گے اور یہ آگے چلیں گے، اور اس طرح سے اس بستی سے ہجرت ہو جائے گی. استاد امام کے الفاظ میں، جس طرح رائی اپنے گلے کے پیچھے چلتا ہے کہ کوئی بھیڑ ریوڑ سے الگ رہ کر بھیڑیے کا شکار نہ ہو جائے، تو ان کو ہدایت کی گئی کہ ایک تو کچھ رات رہے نکلیں گے، اور دوسرے یہ کہ تم پیچھے پیچھے چلو گے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، انسان جب اپنے وطن کو، اپنی بستی کو، اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، وہ لازماً محبت سے، التفات سے، ہجرت کے احساس کی بنا پر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، پیچھے مڑ کر کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے یہ ہدایت کیوں ہوئی، یعنی یہ کہنے کی اس موقع پر کیوں ضرورت محسوس کی گئی۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں کسی جگہ سے نکلتے ہوئے اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ انس اور لگاؤ ہے، تعلق خاطر ہے۔ یہ دیکھا ہوگا کہ جب لوگ اپنے اعزا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت بھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو آپ چھوڑنے کے لیے کہیں جائیں تو وہاں بھی اسی طرح کا منظر ہوتا ہے، بستی سے نکلتے وقت بھی یہی صورت ہوتی ہے۔ تو یہ تعلق کا، محبت کا اظہار ہے۔ یہ علامتیں انسان وجود میں لایا ہے، جیسے ملتے وقت مصافحہ کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اور بعض علامتیں ہیں جن کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی گویا ایک طرح کی محبت، انس اور لگاؤ کے اظہار کی علامت ہے۔ کسی جگہ سے نکلتے ہوئے اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ انس اور لگاؤ ہے۔ یہ انس اور لگاؤ عام حالات میں تو ایک فطری چیز ہے، چنانچہ یہ قابل تحسین ہے کہ آدمی اپنے وطن سے، اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے، اپنی جنم بھومی سے اس تعلق کا اظہار کرے۔ یہ انس اور لگاؤ عام حالات میں تو ایک فطری چیز ہے، اور ایک فطری تقاضے کو روکا یا دبایا نہیں جا سکتا، لیکن جس بستی کے لیے اتمام حجت کے بعد عذاب الہی کا فیصلہ ہو چکا ہو، اس سے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو اس طرح دامن جھاڑ کے اٹھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ دل کے لگاؤ کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہ جائے، اسی طرح نکلنا چاہیے۔ اسی کی روشنی میں وہ سب ہدایات بھی سمجھ لینی چاہیے جو صحابہ کرام کو دی گئی۔ یعنی یہاں تو یہ ہے کہ فرشتے شام کے وقت آئے ہیں، انہوں نے آ کے بتا دیا ہے کہ یہ آخری رات ہے، اس کی صبح سے پہلے پہلے یہ بستی ختم ہو جائے گی، یہ قوم برباد کر دی جائے گی، اس میں یہ چند لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں اور وہ بھی تمہارے خاندان کے ہیں، بیوی کے سوا، ان کو لے کر نکل جائیے۔ اس موقع پر اتنی بات ہی کافی تھی کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیے، کسی انس اور لگاؤ کا اظہار نہ ہو، لیکن صحابہ کرام کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو دینونت برپا ہوئی، جزا و سزا برپا ہوئی، اس میں یہ چند لمحوں کا یا چند ساعتوں کا سفر، رات میں جب یہ نکلے ہیں، وہ کچھ برسوں پر محیط ہوا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے، لیکن قوم کا فیصلہ اس کے 10 سال بعد ہوا۔ 10 سال کے عرصے میں پھر وہ زمانہ آ گیا کہ جس میں یہی ہدایات، یعنی تمہارا کوئی انس، کوئی لگاؤ اب مکے والوں کے ساتھ یا ان منکرین کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، تو اس میں کچھ ہدایات قرآن میں دی گئیں ان کے بارے میں بھی، اور آخری فیصلے سے چند برس پہلے یہود کے معاملے میں بھی جو مدینے میں تھے۔ وہ ہدایات ہیں جو لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں، وہ یہی ہیں، اب تمہارا کوئی تعلق نہیں، اب دوستی نہیں ہو سکتی، یہ اعزا ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، ان کے حقوق تھے اور ان حقوق کی ہر لحاظ سے پاسداری کی گئی، لیکن اب فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا ہے تو اب سب لوگ منہ موڑ لیں۔ تو یہ یہود کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں تمام تعلقات توڑ لیے جائیں، یہاں تک کہ یہ ہدایت بھی کی گئی ہے سورہ ممتحنہ میں، جیسے آگے آئے گا، کہ اگر وہ عورتیں جو تمہارے نکاح میں ہیں وہ اب فیصلہ کر چکی ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان کا بھی تبادلہ کر لیا جائے، یہ معاملہ اب ختم ہو گیا. یعنی اس سے پہلے کسی سے نہیں کہا گیا کہ نکاح توڑ لیجئے. جب وہ مرحلہ آیا ہے تو پھر نہ نکاح کا رشتہ باقی رہا, نہ اعزہ کے رشتے باقی رہے, نہ دوستی کرنے کو گوارا کیا گیا. وہی آیات ہیں جنہیں لوگ ان کی جگہ سے اٹھاتے ہیں اور پھر یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ کوئی ابدی حکم دے دیا گیا ہے, وہ خاص مرحلے کی ہدایات ہیں. یہ مرحلہ ہے, یعنی یہاں وہ چند ساتوں کی چیز ہے. اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھو گے, بس ختم ہو گیا معاملہ ان کا. تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے. اور اس کے ساتھ مزید ہدایت یہ کی کہ ومزو حیثو تومرون, اور وہاں چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت کی جگہ متعین کر دی گئی تھی, یعنی یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ بستی سے نکلیں گے تو نکل کر کہاں آباد ہوں گے. عام طور پر یہی ہوا ہے کہ پیغمبروں کو اس کے بعد وہی ہدایت کی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کی تکمیل کے بعد کی گئی کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ معاملہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا, اب آپ یکسو ہو کر اپنے پروردگار سے لو لگائیے, زیادہ وقت اس کی یاد میں صرف کیجیے, اب اپنے رب کی طرف جانے کی تیاری کا وقت آ گیا ہے. تو یہی وہ کرتے ہیں, تو کچھ وقت اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارنے کی مہلت دی جاتی ہے, پھر اٹھا لیا جاتا ہے. بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں, یہ چونکہ جزیرہ نما عرب کے پرانے پیغمبر ہیں, کہ اس علاقے میں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بیت اللہ کے جوار میں چلے جائیں اور وہاں کچھ وقت گزاریں. چنانچہ اگر آپ مکے کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حتیم کے نیچے بہت سے پیغمبر مدفون ہیں. تو یہ تاریخی روایات ہیں, اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ سیدنا ہود بھی یہاں مدفون ہے, صالح بھی, اور اسی طرح بعض دوسرے پیغمبروں کے بارے میں. تاہم قرآن مجید نے یہ نہیں بیان کیا کہ کہاں جانے کا کہا, صرف اتنی بات بیان کی گئی ہے کہ ومزو حیث تومرون, جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جاؤ. وَقَزَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْتُوعٌ مُصْبِحِينَ, اور فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا, یعنی لوط کو دو اور دو چار کی طرح بتا دیا گیا کہ آپ کا مشن پایہ تکمیل کو پہنچ گیا, آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, اب اپنا سامان اٹھائیے, ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل جائیے, پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھیے, جس جگہ حکم دیا گیا ہے وہاں جا کے ڈیرے ڈال دیجئے, ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا ہے. اب یہ صادر ہونا ہے, بتایا کب صادر ہوگا, یہ گفتگو شام کے وقت ہو رہی ہے. تو کہا کہ یہ ہم نے فیصلہ پہنچا دیا. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قزینہ کا لفظ ہے. اس پر میں نے لکھا ہے, اصل میں لفظ قزینہ آیا ہے اور اس کے ساتھ الہ کا صلہ ہے. یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں اب لگنا یا اس کے ہم معنی کسی لفظ کا مفہوم مقدر ہے. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ اس میں بعض اوقات ایک فعل اور ایک دوسرے فعل کا صلہ, جس کو پریپوزیشن کہتے ہیں آپ, وہ لے کے ایک ترکیب بنا دی جاتی ہے. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل اور وہ فعل بغیر لفظی طریقے پہ بیان کرنے کے دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے. تو اس کے ترجمے میں پھر اس کو واضح کرنا چاہیے. تو مطلب یہ ہوگا کہ قزینہ کا مطلب ہے فیصلہ کر دیا, جب اس میں اب لگنا کا مفہوم متضمن ہے اور الا کا صلہ یا اس کی پریپوزیشن بتا رہی ہے, تو اب یہ ترجمہ ہوگا کہ ہم نے اس کو اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا, یعنی اس کا ابلاغ کر دیا. اور کیا فیصلہ تھا؟ اَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْتُوعٌ مُصْبِحِينَ, کہ تم لوگوں کو تو بتا دیا ہے کہ نجات ہوگی, کسی کو کانٹا بھی نہیں چبھے گا, تم سب نکلو گے, اور وہاں جاؤ گے جہاں تمہیں جانا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان کا معاملہ ختم ہوا. یہ وہی الفاظ ہیں جو قریش کے بارے میں سورہ کوثر میں ہے کہ ان شانیہ کہو الابتر، اطمینان رکھو یہ بیت اللہ اور اس کی تولیت تو تمہیں مل جائے گی. کوثر بیت اللہ ہی کو کہا ہے، اور تمہاری قوم کے یہ دشمن یہ ابتر ہو کر رہ جائیں گے، ان کی جڑ کٹ جائے گی، ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ ایمان لے آئے. کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، تو گویا طے ہو گیا کہ مغرب کے بعد اگر یا عشاء سے پہلے یہ بات بتائی جا رہی ہے تو سامان باندھ کے کچھ رات رہے یہ لوگ نکلیں گے، اور صبح ابھی نہیں ہوگی کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اس پر گویا اس سرگزشت کا ایک حصہ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے. اب قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق انجام پہلے بیان کر دیا ہے، اس لیے کہ انذار کی سورہ ہے، اور پھر وہ پورا واقعہ بعد میں بیان کیا ہے. اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کا اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.